پروردگار، میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں اگر عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد کر دیتا اور وہ خاموش ہو جاتی، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسما کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو انسان، جنات کہ جو ان میں سے کافر ہیں ان سے پر کر دے گا۔ پروردگار، مجھے یہ بھی یقین ہے، افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستعون، کہ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروردگار، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان دنوں میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ پروردگار، میرے وہ سارے گناہ کہ جو میں نے ظاہری اور باطنی طور پر انجام دیے ہیں یا میں نے انہیں کسی کو شریک قرار دیا ہے، تو بھی ان کو بھی معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میری تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم دیا اور تیرے فرشتے انہیں درج کر رہے ہیں، میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ میرے پروردگار، اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان اور نشر ہونے والی ہر نیکی میں میرا حصہ قرار دے، اس لیے کہ تو بہترین احسان کرنے والا ہے۔ رمضان یا رمضان، 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 رمضان یا رمضان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل سعی فیه مشکورا وذنبی فیه مغفورا وعملی فیه مقبولا وعیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین۔
رمضان کے مہینے میں روزے کی اہمیت اور دوبالا اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اور ہمارے لیے یہ اصلاح نفس کا ایک بہترین موقع اور بہترین مہینہ ہے جو ہم اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں رمضان المبارک کے اس مہینے سے کافی استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے کردار میں، نیچر میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ایک اچھا سماج، ایک اچھے کلچر ہم اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سال کے اور مہینوں میں اور اس مہینے میں فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، کیونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا ہے، اور جیسا کہ خود اس نے کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم ہی نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اس اور تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل یہ رات ہے، اور اس میں قرآن مجید نازل ہوا، جہاں اور مہینے میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک آیت کا ثواب ایک ہی اس پر ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر ایک آیت کا آپ ایک آیت پڑھیں گے تو یہاں پر ختم قرآن کا ثواب ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عام آدمی کے لیے جو اس کے کردار میں بدلاؤ اور اس کی رفتار میں بدلاؤ ہونی چاہیے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک عام زندگی اور ہوتی ہے، روزہ دار کی زندگی اور ہوتی ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے علاوہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آدمی عبادتیں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور معاشرے سے مل کر بھی چلتا ہے، اور سفر بھی کرتا ہے، دیگر چیزیں جہاں اس کے کردار پر ایک طریقے کی دبر اثر ڈالتی ہیں، وہاں رمضان المبارک میں اس کو یہ چاہیے کہ جب روزے سے ہو تو یہ نہیں کہ صرف وہ بھوک اور پیاس کا روزہ رکھے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس کی آنکھ بھی روزہ دار ہو، اس کی زبان بھی روزہ دار ہو، اس کے کان بھی روزہ دار ہوں، اس کے ہاتھ بھی روزہ دار ہوں، آنکھیں ایسے روزہ دار ہوں کہ کوئی کسی بری چیز پر نگاہ نہ جائے، ذہن اس طریقے سے روزہ دار ہو کہ کوئی برا خیال اس کے ذہن میں نہ آئے، زبان اس طریقے سے روزہ دار ہو کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کان اس طریقے سے روزہ دار ہوں کہ کوئی بری چیز کوئی بری شے اس سے نہ سنی جائے، اور ہاتھوں کو اس طریقے سے روزہ دار ہونا چاہیے کہ ایک بھائی کی امداد کرنی چاہیے۔ روزہ دار میں رمضان میں روزے میں ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں ہم دیگر مہینوں میں بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں یہ خاص طور سے اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم افطار دوسروں کو کراتے ہیں چند بھائیوں کو مل کے، اس میں بہت ثواب ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ آدمی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک خرمے سے ہی ہم جو ہیں افطار کرا سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ یہی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم تمام خواہشات نفس کو ٹھکرا کر اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور اسے انجام دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ آپ کا میزبان علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ جی ہاں، یوں تو رمضان المبارک میں سبھی روزے رکھتے ہیں، اور ہر آدمی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا انشاءاللہ روزہ قبول ہوگا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام مومنین تمام مسلمانوں کا دعا روزہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو، قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی روزے دار کون ہے، سچا روزہ دار کون ہے، جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ حقیقی روزہ دار ہے، اس میں یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اور آج پھر ہم نے زحمت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور شکر گزار ہیں کہ پچھلے پروگرام کی طرح سے ابھی بھی آپ تشریف لائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کا اور اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے عرائض آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔
تو سب سے پہلا سوال ہم، چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، تو روزے کے حوالے سے ہی کریں گے کہ خود مثلا ہم جو روزے دار ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو آیا ہمیں وہ صفات پائے بھی جاتے ہیں کہ جو ایک حقیقی روزے دار میں پائے جاتے ہیں؟ یعنی حقیقی روزے دار کس کو کہتے ہیں؟
ہم اس بحث کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں حقیقی روزہ دار کون ہے، دوسرے یہ کہ خود اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حقیقی روزہ داروں کے خصوصیات کیا بیان کیے ہیں۔
صحیح۔
تیسری چیز یہ ہے کہ خدا ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے سچے اور واقعی روزے داروں کی
کیا فرمایا،
شرائط یا علامتیں
بیان کی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمائیں۔
ہاں، میں اس حوالے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روزے کے واجب ہونے کے سلسلے میں جو آیت قرآن حکیم میں موجود ہے، اور یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
صحیح.
اس کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اسی طرح سے تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں جس طرح سے تم پہ پہلی امتوں پہ روزے واجب کیے گئے تھے. پھر روزہ واجب ہونے کے اسباب کو اور ایک وجہ کو جو بیان فرمایا وہ لعلکم تتقون ہے، یعنی ہم نے پچھلی امتوں پہ روزے کو واجب قرار دیا اور پھر تم پر روزہ واجب قرار دیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن سکو.
صحیح.
اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حقیقی روزہ دار وہ ہے جو متقی ہو، اور تقوی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے اور واجبات کو انجام دے. یعنی حقیقت میں روزہ دار کو متقی ہونا چاہیے. اگر روزہ دار کی زندگی، اس کے حالات، اس کے افعال اور اعمال تقوی الہی سے خالی ہیں تو قرآن و روایات کی نظر میں اسے روزہ دار کہنا ایک مشکل امر ہے. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ سرکار مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اقدس میں حقیقی روزہ داروں کے کیا صفات بیان کیے گئے ہیں. آپ کا ایک ارشاد جو روزہ داروں سے متعلق ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جن روزہ داروں کی مغفرت یقینی ہے ان کے صفات یہ ہیں. اسی سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حقیقی روزہ داروں کے اندر رسول کی نظر میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ واقعی اور اللہ کے نزدیک مغفرت یافتہ روزہ دار وہ ہیں جو اپنے دین کے محافظ ہوں.
جی،
دین کی حفاظت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کی، چونکہ دین ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بیس پر انسان کو دنیاوی زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں اسی بیس پر اجر پانا ہے.
جی،
لہٰذا تمام بندوں کو اللہ کے دین کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص روزہ داروں کو ہر قدم پر اپنے دین کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روزہ دار روزہ دار ہے تو پھر دین کی حفاظت کی قید کیوں ہے؟
ظاہر ہے مسلمان ہے،
مسلمان ہے، مومن ہے، اسی لیے تو روزہ رکھ رہا ہے. اس شرط سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی مشقت اسے دینی رجحان سے الگ کر دے، کہ بظاہر روزہ رکھ رہا ہے لیکن بھوک پیاس کا غلبہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ غیر دینی ہے. مثلا غصہ آ جانا یا بات بات پر جھنجلا جانا دین سے الگ نہیں ہونی چاہیے. روزے کی مشقت کہیں انسان کو اور روزے دار کو دین سے الگ نہ کر دے. اس لیے یہ قید ہے کہ روزے کے عالم میں بھی اپنے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے. دوسری خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پرہیزگاری ضروری ہے سچے روزے دار کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے. پرہیزگار ہونا یعنی متقی، جیسا کہ قرآن کی آیت نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ واقعی روزہ اسی لیے ہے کہ آدمی زیور تقویٰ سے آراستہ ہو. لہٰذا روزے دار کو متقی بننا چاہیے، یعنی واجبات کو کم از کم انجام دینا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح سے محرمات سے پرہیز کرے. اور کمال واقعی تو یہ ہے کہ روزہ دار مکروہات سے پرہیز کرے اور تمام مستحبات کو انجام دے. تیسری خصوصیت سرکار نے یہ بتائی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو تر و تازہ کرے. اس میں دو جنبے ہیں، ایک تو تعلقات تھے لیکن معمول کے مطابق تھے، انہیں ماہ مبارک رمضان میں روزے کے عالم میں اور زیادہ بڑھاوا دے،
بے شک.
اور ایک یہ ہے کہ تعلقات نہیں تھے، کسی بنیاد پہ جدائی تھی، علیحدگی تھی، ناراضگی تھی، تو اسے دور کرے، نئے طریقے سے تعلقات ہموار کرے. یعنی صلہ رحم کی طرف بہت توجہ دینا چاہیے. یہی نہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھ لیا، اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، روزے دار بھی کہلا رہے ہیں، اور حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے، رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ تیسری خصوصیت ہے. چوتھی خصوصیت، پڑوسیوں کو اذیت نہ دے. روزے داری کا تقاضا یہ ہے.
جی حضور، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ وقفے کا وقت ہو چلا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں.
روزہ اور دل کے مریض۔ دل کی بیماریوں کا شمار اہم بیماریوں میں ہوتا ہے۔ ایسے بیمار اور اس کے آس پاس والوں کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ دل کے مریضوں کے در روزہ رکھنے یا روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں چند اہم ڈاکٹری صلاح مشورے پیش خدمت ہیں۔ نمبر ایک، ان افراد کو کسی بھی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر دوائی میں کمی یا زیادہ کرنے یا اس کے وقت استعمال میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ نہ صرف اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور ڈاکٹروں کو کی پریشانی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ نمبر دو، ایسے افراد ماہ رمضان کے آخری چند دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر روزہ رکھا اور افطار کے بعد بھی کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی اور ڈاکٹر نے بھی روزہ رکھنے کا مشورہ دیا تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر تین، اگر روزہ رکھا اور افطار کے بعد کوئی مشکل پیش آئی، جیسے دل میں درد یا تپش ہونے لگی، تو وہ کسی بھی صورت میں اگلے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نمبر چار، جو افراد دل کے مریض ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ان گرمی کے ایام میں ان کے بدن میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی شریانیں جم جائیں، لہذا انہیں ہر زاویے سے آگاہ رہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ جن دنوں میں وہ روزے سے ہیں ان دنوں میں گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر پانچ، آخری مشورہ یہ ہے کہ سارے روزے دار، خاص کر دل کے مریض روزے دار، افطار میں ایک ہی دفعہ ساری غذائیں نہ کھائیں بلکہ غذا کو چند حصوں میں تقسیم کریں، اور نیم گرم نوشیدنی سے افطار کرنا ایسے بیماروں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔
جناب مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حقیقی روزے دار کے صفات کیا ہیں، حقیقی روزے دار کہتے کس کو ہیں، تو آئیے کئی ایک صفات بیان فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ جی حضور بیان فرمائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا بیان فرمایا؟
سرکار نے جو بیان فرمائی ہے وہ پڑوسیوں کو اذیت نہ دینا ہے۔
صحیح،
حقیقی روزے دار کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھے، بلکہ اسی طرح سے خیال رکھے جیسے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور پڑوسیوں میں قید نہیں ہے کہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، نہیں، پڑوسی ہونا خود ایک حق کو لاتا ہے انسان کی گردن پہ، جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق زندگی میں ہم نے بیان کیا کہ آپ نے یہودی کا بھی خیال رکھا پڑوسی ہونے کے ناطے۔ لہٰذا ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے جتنے بھی ہمارے پڑوسی،
اور ویسے بھی جناب سیدہ نے خود فرمایا الجار ثم الدار۔
جی تو اس میں کسی کی قید نہیں ہے مذہب اور ملت کی، ہمیں تمام پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، انہیں اذیت نہیں دینا چاہیے۔ پانچویں خصوصیت کہ اپنی زبان پہ قابو رکھے، ایسا نہ ہو روزے کی اذیت اول فول بکنے پہ اسے مجبور کر دے، مجبور بھی کرے تو اس سے بچنا ہے۔ اور عفت لسان ہر حال میں ضروری ہے، روزے کی حالت میں تو اور بھی ضروری ہے، چونکہ روزہ ایک مستقل اور مسلسل عبادت ہے۔ چھٹی خصوصیت حضرت نے یہ بتائی ہے کہ دوسروں کے حقوق کی مکمل رعایت کرے، ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں ہے تو بس روزے کو بہانہ بنا کر دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دے۔ روزے کی حالت میں، ویسے تمام حالات میں لیکن روزے کی حالت میں، اس کی بہت زیادہ رعایت کرے کہ دوسروں کا حق کسی بھی صورت میں پامال نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پہ دوسرے کا حقوق کیا، روزے کی مشقت ہے لہٰذا گھر کے کام انجام نہیں دے سکتے، بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، روزے کو ڈھال بنایا جا رہا ہے، ہم پانی نہیں لا سکتے مثال کے طور پہ چونکہ روزے سے ہیں، ہم آج افطاری کا سامان نہیں لا سکتے ہم روزے سے ہیں، یا اجتماعی امور جو ہوتے ہیں انہیں ہم انجام نہیں دے سکتے چونکہ ہم روزے سے ہیں۔ روزے کو ڈھال بنا کر دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے،
خود یہ کہنا کہ جی ہم آج کام نہیں کر سکتے ہیں۔
جی اگر مشقت شدید ہیں تو واقعی رعایت روزے دار کی بھی کرنی چاہیے اور اس پہ کوئی بار نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن خامخواہ روزے کو بہانہ بنا کے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا یہ روزے دار کی شان نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حقیقی روزے داروں کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔
سچا روزے دار
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اب اس کے بعد باری آتی ہے ائمہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔
ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تقریباً تمام ائمہ اطہار کے ارشادات روزے داروں سے متعلق موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سچے روزے داروں کے کیا صفات بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کریں گے، اور اگر وقت میں گنجائش رہی تو پھر ایک دو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے نظر میں جو خصوصیات ہیں انہیں بھی بیان کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صرف روزہ کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے،
جی
بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرو جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں، عالم میں جب ہی روزے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو روزے کا حق ادا ہو گیا، روزے کا حق جب ہی ادا ہوگا کہ مولا نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے، اور واقعی روزہ دار ہم اسی وقت کہلائیں گے جب ان چیزوں سے بھی ہم اجتناب کریں۔ مولا فرماتے ہیں روزے کے عالم میں زبان کو جھوٹ سے پاک رکھو،
صحیح،
یعنی ہر عالم میں ہر وقت ہمیں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے ویسے بھی، لیکن روزے کے عالم میں بھی اگر یہ عادت برقرار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے واقعی روزہ نہیں رکھا ہے ہم نے۔ روزہ ایک مسلسل عبادت ہے، کم از کم اس عبادت کے دوران تو ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک یہ مشق ہے دیندار بننے کی۔ مثلا ابھی تک کوئی جھوٹ بولتا رہا، روزے میں جھوٹ نہ بولے، جب 30 دن تک نہیں بولے گا
تو اس کے بعد خود اس کے اوپر
خود اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے دیگر بری عادتیں ہیں جو روزے میں انسان چھوڑ سکتا ہے۔ ماہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں پرہیز کریں پھر اسی اپنی زندگی پہ آ جائیں جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، نہیں، اللہ نمونتاً نمونے کے طور پہ ماہ رمضان کو ایک فرصت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس میں ہم نیکیاں انجام دینے کے عادی بن جائیں اور گناہوں سے اپنے نفس کو بچا سکیں۔ تو ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو روزہ دار جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ مثلا جھوٹ سے بھی پرہیز کر رہا ہے لیکن نظر پہ کنٹرول نہیں ہے۔ روزہ یعنی پرہیزگاری، صوم کے معنی ہی روکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز نہ کریں تو خود لفظ صوم کے مخالف ہے ہمارا عمل، حالت روزہ میں ہونے کے بعد بھی ہم روزے کے آداب کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔
جی جناب، اگر آپ اجازت دیں تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ پھر وقفے کا وقت ہو چلا ہے۔ ناظرین، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، کہیں جائیے گا نہیں۔
تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرے لفظ کن سے جہاں بنا، تیری شان جل جلالہ، تیرے نام پر میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ، تیرے لفظ کن سے جہاں بنا، تیری شان جل جلالہ، تیرے نام پر میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ تو ہی رب عز و جلال ہے، تیری ہر صفت بے مثال ہے، تو ہی رب عز و جلال ہے، تیری ہر صفت بے مثال ہے، نہ کوئی الہ تیرے سوا، تیری شان جل جلالہ، نہ کوئی الہ تیرے سوا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ یہ جو سارے کون و مکان ہیں، تو احد صمد، تنہیں کبریا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا فضل کیسا عظیم ہے، کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے، کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا فضل کیسا عظیم ہے، کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے، تیرا فضل کیسا عظیم ہے، کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے، کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا، تیری شان جل جلالہ، کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ جلاله تیری شان جل جلاله تو حلیم ہے تو کریم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے تیرے ہاتھ میں ہے جزا سزا تیری شان جل جلاله تیری شان جل جلاله تیرا وصف حق نہ بیان ہوا میرا عجز مولا عیان ہوا ہے پناہ سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا وصف حق نہ بیان ہوا میرا عجز مولا عیان ہوا تیرا وصف حق نہ بیان ہوا میرا عجز مولا عیان ہوا ہے پناہ سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلالہ ہے پناہ سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ.
جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں جو سچے روزے دار ہیں ان کے صفات کیا ہیں. جی حضور بیان فرمائیے.
تو میں نے عرض کیا, مولا فرماتے ہیں کہ ایک تو زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا ہے, آنکھ کو بھی حرام چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ رکھنا ہے, اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. روزے میں یہ قیود شاید اس لیے بھی ان کی تاکید کی گئی ہے تاکہ نگاہیں اور زبان گناہوں کو چھوڑنے کی عادی بن جائے, کم از کم اس مرحلے میں ہم ان گناہوں سے بچیں, اپنے کو بچا سکیں. تیسری خصوصیت مولا کی نظر میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں, چونکہ ظاہر بات ہے کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے قوا اور جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, اور کمزوری عام طور سے آدمی کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے, چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے. لیکن روزے میں ہمیں کنٹرول کرنا ہے. روزہ نام ہی صبر کا ہے, جیسے ہم نے کھانے پینے پہ صبر کیا ہے ویسے ہی غصے پہ صبر کرنا ہوگا. ناگوار حالات بھی پیش آئیں تو ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے, اختلاف نہیں کرنا ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے. چوتھی خصوصیت مولا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زبان کو آپ کنٹرول میں رکھیں, یا صرف آنکھ کو حرام سے بچائے رکھیں, یا ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں, نہیں بلکہ دل کو بھی اپنے پاک و پاکیزہ بنانا ہے, اور اس میں بغض و حسد کو نہیں رہنے دینا ہے, دل کو اس سے آزاد کرنا ہے.
بالکل صاف ہمارا دل ہونا چاہیے.
اس سے پہلے, رمضان سے پہلے اگر دل میں کسی کا بغض کسی کا حسد ہے بھی تو روزے کے عالم میں اسے دور کر دینا چاہیے.
خود مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بارے میں ہے کہ بچوں کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی میں جو ایک عادت ہوتی ہے وہ لڑتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام جھگڑے گلے شکوے بھول کے پھر پاس میں آ کے کھیلنے لگتے ہیں.
پھر رمضان کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے, تقوی الہی سے مومن کی زندگی کو آراستہ کرنا ہے. لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا, ظاہری اور باطنی تمام ہمیں برے خصائص سے اپنے کو آزاد کرنا ہوگا, بغض و حسد سے پرہیز کرنا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. جیسے عام طور سے اگر کرتے ہیں غیبت, یہ ان کے لیے جو عادی ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں. پھر آپ چھٹی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے جا بحث اور تو میں میں سے بچتے رہیں, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. خامہ خواہ کسی بات کو مسئلہ بنا کر اس پہ بحث شروع کر دی وقت گزاری کے لیے, مثلا ایک روزہ دار ہے مشقت میں مبتلا ہے کام نہیں کر سکتا تو مسجد میں بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھک میں بیٹھا ہے, خامہ خواہ کی گفتگو میں مصروف ہے, نہیں اس سے بچنا چاہیے. بے جا تو میں میں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے تو دل میں تنفر اور حسد پیدا ہوتا ہے, لہٰذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے روزے دار. ساتویں خصوصیت مولا نے بیان فرمائی ہے کہ جھوٹی تو کیا سچی قسم کھانے سے بھی روزے میں پرہیز کرنا چاہیے. قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, بات پہ ہم قسمیں کھاتے ہیں اور بڑی قسم کھاتے ہیں. اللہ کی قسم مثلا اللہ کی قسم سب سے عظیم قسم ہے,
اور بڑی آسانی سے
ہم کھا لیتے ہیں قسم, اور جب ٹوکا جاتا ہے بھائی قسم تو نہ کھائیے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں, مجھے سچائی میں کوئی عیب نہیں ہے, میں قسم کھا سکتا ہوں, نہیں. اللہ اس سے بزرگتا رہے کہ اس کی ذات کو بار بار بہانہ قرار دیا جائے. قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات کو اپنے قسم کھانے کے لیے ایک اعلیٰ اور بہانہ قرار نہ دو, اس سے پرہیز کرنا ہے. سچی قسم سے بھی, جھوٹی قسم پہ تو کفارہ ہے ہی. جی پھر آپ فرماتے ہیں کہ فحش کلامی اور گالیوں سے بھی بچنا ہے. تمام امت کے افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعلیمات امت تک پہنچائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے واقعی روزہ دار میں تو یہ صفت نہیں پائی جاتی, ان سب برے صفات سے بری ہوتا ہے. مولا امت کے ان افراد سے مخاطب ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسی صفت سے باز نہیں آتے, انہیں حقیقی روزہ دار بنانے کے لیے ان صفات کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور نویں صفت کے طور پہ مولا نے فرمایا کہ کسی پہ بھی روزے کے عالم میں ظلم اور زیادتی نہ ہونی چاہیے, یعنی ویسے بھی ظلم سے پرہیز کرنا ہے لیکن عالم روزہ میں تو بہت ہی اس کا لحاظ رکھنا ہے. دسویں چیز مولا نے فرمایا, یہ سب اپنی جگہ ہے گناہ والی بات, بے عقلی کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سا بھی غبار کسی کا دل میں نہیں رہنا چاہیے, یعنی بے عقلی گفتگو بھی اسلام کی نظر میں قابل مذمت ہے, اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. عالم روزہ عالم عبادت میں ہے تو بے عقلی گفتگو کیسی, عقل حکمت کی بات ہونا چاہیے روزے کے.
ظاہر ہے قرآن مجید اور روزے کے ذریعے سے ہمیں حکمت حاصل ہوتی ہے,
حکمت حاصل ہوتی ہے, لہٰذا ہمیں حکمت کی باتیں کرنا چاہیے. عالم عبادت میں ہے تو معنوی باتیں کرنا چاہیے, ذکر الہی میں ہمارا پورا وقت گزرنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے ہمارے وجود کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ واقعاً ہم عالم عبادت میں ہیں. ایسا نہ ہو کہ روزے جیسی عبادت کرتے وقت بھی ہم ایسے لگیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں, ہم عالم عبادت میں نہیں ہیں. روزے دار کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی منزل میں کہ میں روزہ رکھ کر عالم عبادت میں ہوں, غرق ہوں عبادت میں. چونکہ روزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے, جیسے نماز ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن تھوڑے سے وقت میں تمام ہو جاتی ہے,
صحیح,
پانچ منٹ دس منٹ کے اندر نماز تمام ہو گئی, لیکن روزہ پورے دن پہ محیط ہے, ہر ہر لمحہ عبادت. اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے,
جی,
سانس لینا بھی عبادت ہے, چونکہ وہ ایک مسلسل اور مستقل عبادت ہے جو طلوع فجر سے شروع ہوتی ہے, غروب آفتاب پہ تمام ہوتی ہے,
تمام ہوتی ہے. اور ان میں مومن میں, بندہ مومن میں ان تمام صفات کا ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ, ہم نے بہت استفادہ کیا اور پھر وہی کہ دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں. جی ناظرین, تو آپ نے سماعت فرمایا کہ جو سچے روزے دار ہوتے ہیں ان کے کیا صفات ہوتے ہیں. لہٰذا ہم میں سے ہر مرد مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام, پیغمبر اور پھر سب سے پہلی چیز جو قرآن ہے, ہم ان کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ کس طرح سے ایک اچھا اور سچا روزہ بن سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. جی ہاں, ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.